السلام علیکم سامعین، پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ پیش خدمت ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا ایک اور گھنٹہ۔ حاضر معمول آغاز کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
کا ڈرون حملے میں ایک امریکی اور ایک اطالوی شہری کی ہلاکت پر افسوس، غمزدہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور جنوبی ایشیا میں یہ رپورٹ۔
دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے عام آدمی پارٹی کی ریلی کے دوران ایک کاشتکار کی خودکشی کے باوجود تقریر جاری رکھنے پر معافی مانگی۔ کاشتکار کے اہل خانہ نے سی بی آئی جانچ کا مطالبہ کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور سامعین، عالمی خبروں میں، پینٹاگن کے ترجمان نے جمعرات کو روسی الزام کے رد عمل میں اسے پروپیگنڈے کی اعلی سطحی مثال قرار دیا ہے۔ تو پیش خدمت ہیں تفصیلی عالمی خبریں۔ سب سے پہلے پاکستان۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ ان مشتبہ دہشت گردوں کی گرفتاری کے سلسلے میں اطالوی حکومت سے رابطے میں ہے جو مبینہ طور پر پاکستان میں دہشت گرد حملوں اور اس کے لیے مالی مدد جیسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ تفصیل سناتے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث اور ویٹیکن پر ناکام حملے کی منصوبہ بندی میں شامل مشتبہ دہشت گردوں کی اٹلی میں گرفتاری کے بارے میں پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ روم میں پاکستان کا سفارت خانہ اطالوی حکومت سے رابطے میں ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ اس سلسلے میں مزید تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن افراد کو گرفتار کیا گیا ان کی شہریت کیا ہے۔ ادھر اٹلی میں پاکستان کی سفیر تہمینہ جنجوا نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس سے انٹرویو میں بتایا کہ وہ اس وقت حراست میں لیے گئے افراد کی شہریت کی تصدیق نہیں کر سکتی۔ تہمینہ جنجوا نے کہا کہ اٹلی میں 90,000 پاکستانی مقیم ہیں اور مقامی لوگ پاکستانیوں کے محنتی ہونے کی تعریف کرتے ہیں۔ اٹلی میں پولیس نے جمعے کو بتایا کہ پاکستان میں حملوں میں ملوث مشتبہ افراد کی تلاش کے سلسلے میں ملک کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 18 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے جن میں سے کچھ ویٹیکن پر حملے کی منصوبہ بندی میں شامل تھے لیکن یہ حملہ نہیں ہوا۔ ان میں سے 2 افراد ایسے ہیں جن پر شبہ ہے کہ وہ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے محافظ رہ چکے ہیں۔ اسامہ بن لادن کو مئی 2011 میں امریکی اسپیشل فورسز نے ایک خفیہ کارروائی کے دوران پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ 9 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے جبکہ دیگر ملک چھوڑ چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق مشتبہ افراد کا تعلق پاکستان اور افغانستان سے ہے۔ زیر تفتیش افراد میں سے کچھ کے بارے میں حکام کا ماننا ہے کہ وہ 2009 میں پاکستانی شہر پشاور میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں ملوث ہیں۔ اس حملے میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اٹلی کی پولیس کی اس بارے میں مزید کارروائی جاری ہے۔ پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے تمام ملکوں کو مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے جمعے کے روز کہا ہے کہ اس سے ان 2 مغربی یرغمالیوں کی ہلاکت پر صدمہ ہوا ہے جنہیں پاکستان میں القاعدہ نے اغوا کر لیا تھا اور جو پاکستان افغان سرحدی خطے میں امریکہ کے ڈرون حملے میں مارے گئے۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھی ہمیں محمد اشتیاق نے بھیجی ہے۔
پاکستان نے ایک ڈرون حملے میں حادثاتی طور پر امریکی اور اطالوی مغوی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کے دفتر سے جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں پاکستانی حکومت اور عوام کی طرف سے امریکی شہری ڈاکٹر وارن وائنسٹائن اور ایک اطالوی شہری کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ رواں سال جنوری میں القاعدہ کے زیر حراست امریکہ کے ایک امدادی کارکن اور ایک اطالوی شہری ڈرون حملے میں حادثاتی طور پر ہلاک ہو گئے۔ صدر اوباما نے اس واقعے پر ذاتی طور پر معذرت بھی کی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں معصوم پاکستانی شہری اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں اور اس مشکل صورتحال میں پاکستان ڈاکٹر وارن وائنسٹائن اور اطالوی شہری کے خاندانوں کے دکھ کو سمجھ سکتا ہے اور غمزدہ خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی اور اطالوی شہری کی ڈرون حملے میں ہلاکت اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور اس کے غیر دانستہ نتائج کی غمازی کرتی ہے۔ ترجمان کے بقول پاکستان طویل عرصے سے اس پہلو کی نشاندہی کرتا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مطابق یہ ڈرون حملہ 14 جنوری کو کیا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا تھا کہ کئی سو گھنٹوں کی نگرانی اور انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر یہ سمجھا گیا کہ وہ القاعدہ کا ہی ٹھکانہ ہے جسے نشانہ بنایا گیا، اور وہاں کوئی شہری موجود نہیں اور نہ ہی ان دہشت گردوں کو پکڑنا ممکن تھا۔ اگست 2011 میں ڈاکٹر وائنسٹائن کو لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ سے مسلح افراد نے انہیں اغوا کیا تھا۔ وہ 5 سال سے پاکستان میں مقیم تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایک امریکی امدادی کارکن اور اٹلی کا ایک شہری جنہیں القاعدہ نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے نزدیک یرغمال بنا رکھا تھا، امریکہ کی جانب سے جنوری میں کیے گئے انسداد دہشت گردی کے ایک آپریشن میں ہلاک ہو گئے۔ صدر اوباما نے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔ سمن، یہ رپورٹ ہم آپ کو بعد میں سنوائیں گے۔ لاہور میں ایک مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے امام کعبہ شیخ خالد الغامدی نے کہا ہے کہ اسلام تشدد اور دہشت گردی کی ممانعت کرتا ہے اور یہ امن کا مذہب ہے۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
پاکستان کے ہفتے بھر کے دورے پر آئے ہوئے خانہ کعبہ کے امام خالد الغامدی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو دیگر مذاہب کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام مذہب کی بنیاد پر نفرت اور امتیازی سلوک کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ لاہور کی ایک مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے امام کعبہ کا کہنا تھا کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور تشدد اور دہشت گردی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور فرقہ بندی سے دور رہیں۔ سخت سیکیورٹی کے ماحول میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں نماز جمعہ میں شریک ہوئے، جو امام کعبہ کے دورے پاکستان کی پہلی مصروفیت تھی۔ پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن نے سینئر سعودی عہدیداروں کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اپنے ہفتے بھر کے دورے کے دوران میں امام کعبہ پولیو کی روک تھام کے حوالے سے ایک سیمینار میں بھی شرکت کریں گے، اور وہ یمن کی صورتحال پر پاکستانی حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے دورہ پاکستان کی اگرچہ مبینہ طور پر پولیو کی مہم کے مدد کے لیے منصوبہ بندی کی گئی تھی، مگر اس وقت جبکہ یمن کی صورتحال بین الاقوامی خبروں کا موضوع بنی ہوئی ہے، امام کعبہ کے اس دورے کی سیاسی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں خالد فاروقی کا کہنا تھا،
ایک ایسے موقع پر پھر یہ دورہ بن گیا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی حکام مسلسل پاکستان کے دورے کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اپنی افواج کو یمن بھجوائے اور سعودی عرب کو اور اس کے اتحادیوں کو مکمل سپورٹ دے، جبکہ وہ یمن کی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے بھی اپنے کچھ تحفظات بحر کیے جا رہے ہیں، لیکن پے در پے سعودی قیادت کی طرف سے پاکستان کے دورے کیے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان نے خود 2 بار وہاں کا دورہ کیا۔ ابھی جو خانہ کعبہ کے امام ہیں، وہ مسجد کے امام جو ہیں، وہ پاکستان یہاں تشریف اگر لائے ہیں تو اس کو بھی اسی سینس میں شاید دیکھا جا رہا ہے، اور یہی خیال کیا جائے گا کہ وہ بھی پاکستان کو اسی حوالے سے پاکستانی حکام کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو ان کا یہ دورہ ہے، اس کو آج کے دن میں اگر میں کہوں کہ دیکھا جائے تو وہ لوگوں کو کسی اور مہم کے لیے، کسی اور اپیل کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، بلکہ محض صرف اس ایک نقطہ نظر کے تحت ہی دیکھا جائے گا کہ وہ یہاں پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے عوام کو کچھ سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اس مشکل کے وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی فوج بھجوائیں، اتنی سپورٹ کی وہاں پہ ضرورت ہو وہ سپورٹ کریں۔ سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا، نہ کہ مذہبی نقطہ نظر سے۔
امام کعبہ 4 روز لاہور میں گزارنے کے بعد 3 دن کے لیے اسلام آباد جائیں گے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے اعزاز میں ایک خصوصی تقریب بھی منعقد کر رہے ہیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے جمعرات کے روز سعودی عرب کا دورہ کیا اور اس کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے یہ دورہ ایسے میں کیا جب پاکستانی پارلیمان نے سعودی عرب فوج بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کو خاموشی سے کھڑا دیکھتا نہیں رہ سکتا، اور اس کی علاقائی سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ یہ بات اسلام آباد میں دفتر خارجہ نے جمعے کو جاری ایک بیان میں کہی، جس میں ایک روز قبل وزیراعظم نواز شریف کے دورہ سعودی عرب میں بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں سے ہونے والی ملاقاتوں کی تفصیل کا ذکر بھی کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف ایک روزہ دورے پر جمعرات کو سعودی عرب پہنچے تھے، جس میں ان کے ہمراہ بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی تھے۔ بیان کے مطابق ملاقاتوں میں پاکستان نے مشرق وسطی میں امن و سلامتی کے بڑھتے ہوئے خطرات پر اپنی تشویش سے سعودی قیادت کو آگاہ کرتے ہوئے زور دیا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ دہشت گرد گروپوں اور غیر ریاستی عناصر کے ہاتھوں خطے میں مزید عدم استحکام پیدا نہ ہونے دیا جائے۔ مزید برآں پاکستان نے ایک بار پھر یمن کی جائز حکومت کو ہوتی باغیوں کی طرف سے ہٹائے جانے کی مذمت کی اور باغیوں کو اپنے زیر تسلط علاقوں کو خالی کر کے غیر مشروط طور پر حکومت کی بحالی کے لیے کی جانے والی سیاسی کوششوں کی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ یمن میں گزشتہ ماہ کے اواخر میں سعودی عرب نے اپنے خلیجی اور عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر شیعہ حوثی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائیوں کا آغاز کیا تھا اور اس آپریشن میں شمولیت کے لیے اس نے پاکستان سے بھی رابطہ کیا۔ تاہم پاکستانی پارلیمان نے متفقہ طور پر منظور کی گئی ایک قرارداد میں حکومت سے اس تنازع میں غیر جانبدار رہتے ہوئے مصالحتی کردار ادا کرنے کا کہا تھا۔ حکومت بھی یہ کہتی آئی ہے کہ وہ سعودی عرب کی جغرافیائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہے، لیکن یمن میں اپنی فوجیں بھیجنے کا اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ رواں ہفتے ہی سعودی عرب نے یمن میں فوجی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اہداف حاصل ہونے کے بعد اب وہاں سیاسی عمل کے ذریعے بحران کے حل کی حمایت کی جائے گی۔ ہوتی باغیوں نے گزشتہ سال یمن کے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر لیا تھا اور اس وقت عرب دنیا کے اس پسماندہ ترین ملک میں خانہ جنگی کسی صورتحال ہے۔ پاکستان نے یمن میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی میں معاونت کی پیشکش بھی کی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پشاور میں پولیس کی ایک وین پر بم حملے میں 5 پولیس والے اور 3 شہری زخمی ہو گئے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کی مرکزی شہر پشاور میں جمعے کی صبح ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 5 پولیس اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ شہر کے علاقے گل بہار میں پیش آیا، جہاں پولیس کے اہلکار معمول کی گشت پر تھے کہ ان کی گاڑی کے پاس ایک ریموٹ کنٹرول بم کا دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے زخمی ہونے والوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ایک اہلکار کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کالعدم تحریک طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حکام ایسے حملوں کو شدت پسندوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی جاری کارروائیوں کا رد عمل قرار دیتے آئے ہیں۔ شمال مغربی صوبہ اور اس کا مرکزی شہر دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ایک ہے، اور یہاں اس سے قبل بھی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے جمعے کو پشاور میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف اگرچہ بہت سے کامیابیاں ملی ہے، لیکن ایسی اطلاعات ملی ہے کہ شدت پسند اب بھی آسان اہداف پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔
جب جنگ ہوتی ہے تو دوسری اطراف سے حملے ہوتے ہیں، جب تک ان کے پاس کوئی ان کے ہاتھ میں اس کی حیثیت ہے یا طاقت ہے، مگر آہستہ آہستہ ان کی اس طاقت کو ہم ختم کریں گے، اور ہماری یہ جنگ، یہ جد و جہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس ملک سے آخری دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو پاتا۔
اس صوبے سے ملحقہ قبائلی علاقوں خیبر ایجنسی اور شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال سے پاکستانی فوج نے شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں شروع کر رکھے ہیں، جس میں اب تک سینکڑوں ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا بتایا جا چکا ہے۔ فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے ماضی کی نسبت ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یورپی یونین نے بحیرہ روم میں تلاش اور جانے بچانے کی کاروائیوں کے لیے فنڈز کو 3 گنا بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے یورپی یونین پر نقل مکانی کرنے والے افراد سے نمٹنے پر تنقید کی جا رہی تھی۔ برسلز میں جمعرات کے روز یورپی یونین کے سربراہ اجلاس کے بعد جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا کہ اصل مقصد انسانی جانوں کو بچانا اور مستقبل میں ان المیوں سے بچنا ہے۔ اینگلا مرکل کا کہنا تھا،
وہ
کہہ رہی ہیں کہ آج کے ایجنڈے پر سر فہرست سمندر میں لوگوں کی زندگیاں بچانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک جامع حکمت عملی پر کام کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ انتہائی اہم ہے، اور ہم مختلف پہلوؤں پر پیش رفت کریں گے، اگر ممکن ہو تو ایسے المیوں سے جن میں کشتیوں کے ڈوبنے سے بڑے پیمانے پر اموات ہو رہی ہیں ان کو دوبارہ نہ ہونے دیا جائے۔ یہ وعدہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب زندہ بچ جانے والے تارکین وطن اٹلی پہنچے ہیں اور تقریباً 900 تارکین کی آخری رسومات ادا کی گئیں جو چند روز پیشتر لیبیا کے ساحل پر جہاز ڈوبنے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کیے گئے اسی قرارداد کے لیے کوششیں کریں گے جب یورپی یونین کو اجازت دے کہ وہ ان کشتیوں کو تباہ کر دے جو ہزارہ تارکین وطن کو شمالی افریقہ سے یورپ منتقل کرنے کے لیے انسانوں کے اسمگلر استعمال کرتے ہیں۔ فرانسوا اولاند نے کہا
une deuxième décision a donc été prise et ce sera à madame Mogherini de la mettre en œuvre dans le cadre
فرانسوا اولاند کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا اور یہ مس موگرینی کے لیے ہے کہ فریڈریکا موگرینی جو خارجہ امور اور سیکورٹی پالیسی پر یورپی یونین کی اعلی ترین نمائندہ ہیں کہ وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اس کا ڈھانچہ تیار کریں جس کے تحت ایسی تمام کشتیوں اور جہازوں کو پکڑ لیا جائے جو انسانوں کے اسمگلر استعمال کرتے ہیں۔ برطانیہ، جرمنی، بیلجیم اور آئرلینڈ سب نے جمعرات کے روز کہا کہ وہ یورپی یونین کی سمندری کاروائیوں کے لیے اپنے جہاز شامل کریں گے۔ ایک امریکی فوجی عہدیدار نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ ایران کے مال بردار بحری جہاز پر جو ہو سکتا ہے کہ جنگ سے متاثرہ ملک یمن کے حوثی باغیوں کے لیے ہتھیار لے جا رہے ہوں اب اس ملک سے دور ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
واپسی یا پسپائی کا یہ لفظ ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب یمن کے وزیر خارجہ نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ وہ اس بحری ناکابندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے جس کا مقصد اپنے ہتھیاروں کو باغیوں کے ہاتھ لگنے سے بچانا ہے۔ یمن کے وزیر خارجہ کے الفاظ،
ایران التي يفترض لها ان ترسل مواد غافیہ و ادویہ و اغذیہ،
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ یمنی عوام کے لیے طبی سامان اور امداد بھیجے گا ابھی تک ہتھیاروں سے لدے ہوئے جنگی جہاز بیچ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ دوبارہ تصادم بھڑکانا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے یمن کے وزیر خارجہ کے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ایران کی جانب سے یمن میں شیعہ ہوتیوں کو ہتھیاروں کی فراہمی کے شواہد دیکھے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے خلیج میں اہم آبی گزرگاہوں کو کھلا رکھنا یقینی بنانے کے لیے یمنی سمندری حدود میں اپنے جنگی بحری جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ امریکی فوجی عہدیداروں نے اس سے انکار کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑے کی موجودگی کا مقصد ایرانی بحری جہازوں کا راستہ روکنا ہے۔ سعودی قیادت کے جنگی طیاروں نے جمعرات کے روز یمن کی جنوبی بندرگاہ عدن کے قریب باغیوں کے اہداف کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں دارالحکومت سنا میں فضائی حملوں کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ سعودیوں نے اس ہفتے کے شروع میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ فضائی حملوں کی مہم ختم کر دیں گے، لیکن ضرورت پڑنے پر بم برسانے کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ ایک مہینے تک جاری رہنے والے فضائی حملوں میں سینکڑوں عام شہری ہلاک اور بہت سے مکان تباہ ہوئے، لیکن یہ حملے عمومی طور پر ہوتیوں کو روکنے اور مغرب کے حمایت یافتہ صدر منصور ہادی کی یمن واپسی میں ناکام رہے ہیں جو اس وقت سعودی عرب میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یمن میں اقوام متحدہ کی کاروائیوں کے سربراہ کا کہنا ہے کہ تنازع کو لازماً مذاکرات کی میز پر طے کیا جانا چاہیے۔ ان کے الفاظ،
I'm convinced that the resumption of peace talks is inevitable. I don't think it's possible at this point in time to specifically identify the period at the moment when and where this will occur, but certainly will occur. All the parties are aware that there is no other solution than a diplomatic, political, negotiated settlement here. I'm convinced that the resumption of peace talks
میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ امن مذاکرات کی بہالی ناگزیر ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس سلسلے میں کسی مخصوص وقت کی نشاندہی ممکن ہو اور یہ کہ وہ کب اور کہاں ہوں گے، لیکن یہ یقینی طور پر ہوں گے۔ تمام فریق جانتے ہیں کہ سفارتکاری پر مبنی سیاسی مذاکراتی تصیفے کے سوا اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بالآخر اس وقت دکھائی نہ دینے والے سفارتی مذاکرات فوجی تصادم کی جگہ لیں گے اور اس کے نتیجے میں بقول ان کے آئندہ ہفتوں میں اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے موریتانیا کے سفارتکار اسماعیل شیخ کو یمن کے لیے اپنا خصوصی سفیر نامزد کر دیا ہے۔ 15 رکنی سلامتی کونسل کی جانب سے کوئی اعتراض نہ اٹھائے جانے کی صورت میں پیر کو ان کی تعیناتی کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ نئے خصوصی سفیر احمد جمال بن عمر کی جگہ لیں گے، جنہوں نے یمن کے سلسلے میں ثالثی کی اپنی کوششوں پر خلیجی ریاستوں کی حمایت کھونے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیٹو کے سربراہ یینس سٹولٹن برخ نے اطلاع دی ہے کہ روس یوکرینی سرحد کے نزدیک بھاری تعداد میں فوجی ساز و سامان جمع کر رہا ہے، جن میں 1000 سے زیادہ جدید ترین ہتھیار، ٹینک، توپ خانہ اور بھاری اسلحہ شامل ہے۔ جمعرات کے روز برسلز میں باتیں کرتے ہوئے سٹولٹن برخ نے کریملن پر الزام لگایا کہ وہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحد کی پسندوں کو جدید ترین تربیت فراہم کر رہا ہے، جبکہ 2 ماہ پیشتر روس، یوکرین، جرمنی اور فرانس کے درمیان ایک فائر بندی معاہدہ طے پایا تھا۔ سٹولٹن برگ نے روس کی طرف سے سرحد پر بھاری اسلحہ جمع کرنے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ علیحدگی پسندوں کو نئی فوجی کاروائیوں میں مدد فراہم کرے گا۔ ماسکو میں روسی وزیر دفاع سرگئے شوئیگو نے نیٹو کے اس الزام کی تردید کی اور جواب میں امریکی فوج پر الزام لگایا کہ وہ یوکرین نیشنل گارڈز کو روسی سرحد کے نزدیک جنگ کی تربیت دے رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون میری ہارف نے شوئیگو کے الزام کو مضحکہ خیز قرار دیا اور کہا کہ امریکی فوجی تربیت کی کارروائی یوکرین کے مغرب میں پولینڈ کی سرحد کے نزدیک ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فوجی تربیت تقریباً 20 سال سے جاری ہے۔ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سربراہ ڈیوڈ پیٹریاس کو جمعرات کے روز $1,00,000 جرمانہ عائد کیا گیا اور 2 سال پروبیشن کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے انہیں سیغہ راست سے متعلق معلومات اپنی مسٹریس کو دینے کا الزام ثابت کیا ہے، جو ان کی سوانح حیات پر کام کرنے پر مامور تھیں۔ 2.5 سال قبل ان کی پیشہ وارانہ خدمات اس وقت تنقید کا نشانہ بنی جب ان کی سوانح حیات لکھنے پر مامور خاتون پولا براڈویل سے متعلق راہ و رسم کا شہرہ ہوا۔ یہ کتاب 3 برس قبل شائع ہوئی، جس کے بعد محبت کے معاملے کا انکشاف ہوا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی بدھ کی اشاعت میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جوہری صلاحیت کے بارے میں صف اول کے چینی جوہری تجزیہ کاروں کا تخمینہ اس سے قبل لگائے گئے امریکی اندازوں سے بڑھ گیا ہے، جس نے پیونگ یانگ کے جوہری اسلحہ خانے کو خطے کی سلامتی کے لیے ایک امکانی خطرہ بنا دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اخبار نے شمالی کوریا کے امور سے متعلق ایک ممتاز امریکی ماہر کے بیان کا حوالہ دیا ہے، جس نے انتباہ کیا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو اس سے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی کوششیں پیچیدہ ہو جائیں گی۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ چینی ماہرین کا اندازہ ہے کہ فروری میں جب انہوں نے چائنا انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹڈیز میں امریکی جوہری ماہرین کے ساتھ بند کمرے میں ملاقات کی تھی تو انہیں بتایا گیا تھا کہ شمالی کوریا کے پاس پہلے ہی 20 جوہری ہتھیار موجود ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں امریکی ماہرین نے یہ اندازہ ظاہر کیا کہ شمالی کوریا کے پاس 10 اور 16 کے درمیان جوہری بم موجود تھے۔ ان امریکی جوہری ماہرین میں ایک سٹینفورڈ یونیورسٹی کے سیگفریڈ ہیکر ہیں، جو لاس ایلاموس نیشنل لیبارٹریز کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ پیونگ یانگ کو جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا کہ اس کے پاس مکمل طور پر فعال جوہری ہتھیار اور ڈیٹرنٹ موجود ہیں، تو ان کی اس صلاحیت کو پلٹنا اتنا ہی زیادہ دشوار ہوگا۔ چین کے جوہری ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ شمالی کوریا کے پاس ہتھیاروں کی سطح کا یورینیم تیار کرنے کی اتنی صلاحیت موجود ہے جس سے اگلے سال تک اس کے جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ دوگنا ہو سکتا ہے۔ ہیکر، جنہوں نے 2010 میں وہاں کا دورہ کرنے کے بعد پہلی بار یورینیم آفزودہ کرنے کے پیونگ یانگ کے پروگرام کا انکشاف کیا تھا، کہتے ہیں کہ چینی ماہرین کا خیال ہے کہ اب پیونگ یانگ کے پاس مقامی سطح پر یورینیم افزودہ کرنے کی اس سے زیادہ صلاحیت موجود ہے جتنا کہ پہلے خیال کیا جاتا تھا۔ سیول میں قائم ایشین انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز کے ایک سیکیورٹی تجزیہ کار جیمز کم اس بارے میں غیر واضح ہیں کہ چین نے اپنے ماہرین کو امریکی ہم منصبوں کو پیونگ یانگ کی جوہری صلاحیت سے متعلق بتانے کی اجازت کیوں دی تھی. ان کے الفاظ،
شمالی کوریا کے حوالے سے چین کی پالیسی اب بھی کچھ وقت کے لیے تبدیل ہوتی رہی ہے.
صدر جی جن پنگ نے ابھی شمالی کوریا کے سربراہ کم یونگ یونگ کو ایک سربراہی ملاقات کے لیے مدعو کرنا ہے. کچھ عرصے سے چین اور شمالی کوریا کے درمیان تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں، لیکن حالیہ انکشاف بہرحال حیران کن ہے کیونکہ یہ امریکی اتحادیوں کو شمالی کوریا کے حوالے سے اپنا دفاع بڑھانے کا جواز فراہم کرتا ہے، اور اب یہ چین کے نقطہ نظر سے اچھی خبر ہے. کم مزید کہتے ہیں کہ شمالی کوریا ابھی تک دو مسائل کا سامنا کر رہا ہے، ایک خلا سے دور مار بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا زمین کی فضا میں دوبارہ داخل ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی ہدف کو صحیح طور پر نشانہ بنانے والا گائیڈنس نظام ہے، اور دوسرا جوہری ہتھیار کا حجم چھوٹے سے چھوٹا کرنا. شمالی کوریا کے جوہری پروگرام پر 6 فروری کی مذاکراتی ٹیم کے لیے امریکی مندوب سڈنی سیلر نے حال ہی میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر 6 فروری کی مذاکرات واضح طور پر شمالی کوریا کے ساتھ تعطل میں پڑے ہوئے جوہری مذاکرات کا بات چیت کے ذریعے حل ڈھونڈنے کی امریکی آمادگی کا عکاس ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایران، میامر جسے برما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور کیوبا کے معاملات اس لچک اور اختراع کے پہلو کو اجاگر کرتے ہیں جس کا مظاہرہ امریکہ اس وقت کر سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی ایسا مستند مذاکراتی شراکت کار ہو جو خود اپنے قومی مفاد میں تبدیلی کا فیصلہ کر سکتا ہو. واشنگٹن میں قائم کوریا اکنامک انسٹیٹیوٹ سے منسلک ٹروئی سٹینگرون کا کہنا ہے کہ اگر اخبار کی خبر درست ہے تو یہ شمالی کوریا کے ساتھ اسے جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے کسی قسم کے معاہدے تک پہنچنے میں بڑھتی ہوئی مشکلات کو اجاگر کرتی ہے. ان کے الفاظ، ذخیرے سے دستبردار ہونے کے سلسلے میں کیا کر سکتا ہے اور اس کا کتنا امکان موجود ہے کہ وہ ایسا کرے گا. شمالی کوریا واضح طور پر آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس چیز نے مسئلے کو پہلے ہی مزید دشوار بنا دیا ہے. اس مہینے کے شروع میں امریکی شمالی کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل ولیم گاٹنے نے خبردار کیا تھا کہ پیونگ یانگ KN-08 بیلسٹک میزائل پر جوہری ہتھیار نصب کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے جس کی پہنچ امریکہ تک ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ایسے اشارے موجود نہیں ہیں کہ اس ہتھیار کا تجربہ کیا جا چکا ہے. ایک بار پھر ٹروئی سٹینگرون کے الفاظ،
ہمیں
جس چیز کا پتا ہے وہ یہ ہے کہ شمالی کوریا نو ڈونگ اور ٹائپو ڈونگ 1 نامی دونوں ہتھیاروں کا تجربہ کر چکا ہے جو دونوں ہی جنوبی کوریا اور جاپان کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے امکانی طور پر ایک ایسا جوہری ہتھیار تیار کر لیا ہے اور اس کا حجم اتنا چھوٹا کر لیا ہے کہ اسے ان دونوں ہتھیاروں میں سے ایک کے اوپر نصب کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ چیز سیول اور جاپان دونوں کو ہی شمالی کوریا کے نشانے کے دائرے میں لا کڑا کرتی ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے زیادہ طاقتور میزائل ڈیفینس سسٹم کی ضرورت ہوگی. ٹروئی سٹینگرون کو توقع ہے کہ چین کی اطلاع اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ شمالی کوریا کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار، سرمایہ کار اور عطیہ دہندہ ملک کے طور پر بیجنگ شمالی کوریا کو ان 6 فروری کی جوہری مذاکرات میں لوٹنے کی ترغیب دے گا جس سے وہ 2009 میں الگ ہو گیا تھا. اسی دوران وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری اسلحے خانے میں اضافے سے ایک ایسے ملک کی جانب سے جوہری پھیلاؤ پر بین الاقوامی خدشات میں اضافہ ہوا ہے جس کے متعلق امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ شام کو جوہری ٹیکنالوجی اور ایران یمن اور مصر کو میزائل بنانے کے اجزاء فراہم کر چکا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12:00 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں بھارتی سفارت خانے کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ سکھ یاتریوں کے پاکستان آئے ہوئے خاندان کے 4 افراد کے بارے میں حقائق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو لاپتہ ہو گئے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے جلیل اختر نے.
پاکستانی حکام نے رواں ماہ بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں میں سے 4 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی ہے. بھارت سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے ہر سال بیساکھی کے تہوار کے موقع پر سکھ یاتری پاکستان میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آتے ہیں. رواں ماہ بھی لگ بھگ 2000 سکھ یاتری پاکستان آئے، جن میں سے تقریباً 1800 کا تعلق بھارت سے تھا. پاکستان متروکہ وقف املاک کا محکمہ سکھ برادری کی تنظیموں کے ساتھ مل کر ان یاتریوں کے لیے انتظامات کرتا ہے. اس ادارے کے چیئرمین صدیق الفاروق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حسن ابدال میں پنجا صاحب میں قیام کے بعد جب دیگر سکھ یاتری اپنے ایک دوسرے مقدس مقام ننکانہ صاحب کے لیے روانہ ہوئے تو ان میں سے 4 لاپتہ تھے.
یہ آئے ہیں، یہ پنجا صاحب گئے ہیں، 14 کو جب یاتری ننکانہ صاحب ٹرین میں بیٹھ کے گئے ہیں، یہ نہیں ٹرین میں بیٹھے. سنیل سنگھ ہے، یہ خامد ہے. سنیتا کور جو ہے یہ اس کی بیوی ہے. عمر سنگھ جو ہے وہ ان کا بیٹا ہے، 10 سال کا ہے. ماں کور ان کی بیٹی ہے. تو میں نے انہیں کہا ہے جی کہ ایف آئی آر ابھی درج کروائیں، آج ہی ایف آئی آر آج درج ہو جائے گی.
انہوں نے بتایا کہ ان تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. صدیق الفاروق کا کہنا تھا کہ تمام ادارے ان افراد کی تلاش میں مصروف ہیں.
متعین طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کس دن وہاں سے سلپ ہوئے، کیونکہ 11 کی رات کو یہ وہاں پہنچے، 11 کو واگھا بارڈر پہ آئے، 11 کو ہی حسن ابدال چلے گئے اسپیشل ٹرین کے ذریعے. کمرہ انہیں دے دیا گیا، سامان انہوں نے رکھ لیا. اب وہاں سے کس دن یہ سلپ ہوئے ہیں یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا. تمام جو ادارے ہیں وہ کھوج لگا رہے ہیں.
اسلام آباد میں بھارت کے سفارت خانے کے عہدیدار نے بتایا کہ سلسلے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں. سکھ یاتریوں کے اس طرح لاپتہ ہونے کا یہ غیر معمولی واقعہ ہے. سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے یوم پیدائش کے موقع پر بھی ہر سال بھارت سمیت دنیا کے مختلف ملکوں سے ہزاروں سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں اور ان کی آمد و رفت، قیام اور حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں. محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی ثقافت کی بات.
پاکستان میں امریکی سفیر ریچرڈ آلسن نے اسلام آباد میں ایک میوزک فیسٹیول کے دوران کہا ہے کہ موسیقی میں زبان، جغرافیہ اور ثقافت سے قطع نظر رکاوٹوں کو عبور کرنے کی خصوصی صلاحیت ہوتی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستانی ثقافت کی بحالی اور تشخص کی بہتری کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ ہفتے موسیقی میلے کا انعقاد کیا گیا. امریکی سفارت خانے کے تعاون سے منعقد کیے گئے اس دوسرے سالانہ موسیقی میلے میں نہ صرف پورے ملک بلکہ امریکہ سمیت کئی دوسرے ممالک سے بھی فنکاروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. میلے کے منتظمین میں شامل معروف صوفی گائک عریب اظہر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس کا مقصد دنیا کو یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان میں بھی لوگوں کے لیے موسیقی بہت عام ہے.
اصل جنگ جو ہے ملٹنسی کے خلاف اور انسانیت کے لیے، وہ ہماری ایجوکیشن سے ہے، ہماری ثقافت سے ہے، ہمارے کلچر سے ہے. ہماری ایک آئیڈیولوجیکل جنگ ہے اور اس آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جی ہمیں بھائی چارہ، انسانیت، پیار محبت سکھانی ہے لوگوں کو. اور یہ کوئی باہر کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ہماری دھرتی میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ہمارے سارے بابا لوگ اسی کا اظہار کرتے رہے ہیں. کوئی ہمیں امپورٹ کرنے کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے.
معروف لوگ گلوکار عاشق جٹ کے بیٹے فضل جٹ کہتے ہیں کہ لوگ کھوئی ہوئی موسیقی دوبارہ سننا چاہتے ہیں.
میرے پاپا کہا کرتے تھے کہ ہم جو فوک گاتے ہیں نا، اس میں میسیج ہے. کہیں بیٹی کی بات ہے، کہیں ماں کی بات ہے، کہیں وہ لوری ہے جو لوگ بھولتے جا رہے ہیں، کہیں وہ گھوڑی ہے جو بہن کبھی اپنے بھائی کے لیے گاتی تھی. اب وہ مجھے کہا جاتا ہے کہ وہ سناؤ. ججمان جی، ججمان جی، میرا چن ویر سلطان جی، نال ہاتھی نال کوڑے لیاوے گا ساڈی بھابی جان جی، ججمان جی، ججمان جی. یہ وہ گھوڑیاں تھیں جو بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے گاتی تھیں، اب یہ دور ہیں، انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ پبلک کے نزدیک ہو جائیں۔
میلے میں درجنوں فنکاروں نے موسیقی کی 25 اصناف میں اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ سے آئی ہوئی گلوکارہ گریس میکلین کہتی ہیں کہ موسیقی بلا شبہ لوگوں اور ملکوں کے درمیان دوریاں ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
موسیقی یقیناً لوگوں کے درمیان فاصلوں کو کم کرتی ہے، کیونکہ یہ ایسی زبان ہے جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اگر موسیقی کی اصناف مختلف بھی ہوں تو یہ زبان اور ثقافت سے بڑھ کر اثر کرتی ہے، موسیقی ثقافت کو دوسروں تک بھی پہنچاتی ہے۔ جیسے میں یہاں کسی سے کہہ رہی تھی کہ اگر میری موسیقی میں کوئی پیغام ہے تو وہ محبت ہے۔ میرا خیال ہے کہ محبت ایک آفاقی زبان ہے اور موسیقی ایک ایسی چیز ہے جو اس کا بہترین اظہار کرتی ہے۔
اسلام آباد میں امریکی سفیر رچرڈ اولسن نے کہا کہ موسیقی وہ خاص قوت ہے جو زبان، جغرافیہ اور ثقافت سے قطع نظر رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ اس میلے سے جہاں کئی نئے پاکستانی لوگ گلوکاروں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا، وہیں اس سے یہ پیغام دینے کی بھی کوشش کی گئی کہ صرف دہشت گردی کے واقعات ہی پاکستان کی پہچان نہیں بننے چاہیے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
راجستھان کے کسان کی عام آدمی پارٹی کے ایک جلسے میں خودکشی پر دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے اپنا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ ہر چند کے وہ جلسے میں تھے لیکن وہ نہیں دیکھ سکے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
پارلیمنٹ کے نزدیک جنتر منتر پر عام آدمی پارٹی کی ریلی کے دوران ایک کاشتکار کی خودکشی کے معاملے پر دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے اپنی خاموشی توڑی اور اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ وہ ریلی میں موجود تھے لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بقول ان کے، اسٹیج اور درخت کے درمیان کچھ جھاڑیاں تھیں جس کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ خودکشی کی کوشش کے باوجود ان کا تقریر کرنا غلط تھا۔ انہوں نے پہلی بار میڈیا کے سامنے آ کر کہا کہ ان کے اس قدم سے اگر لوگوں کے جذبات کو ٹھیس لگی ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں۔ بقول ان کے، اس واقعہ کی وجہ سے نہ میں سو سکا اور نہ ہی کوئی کام کر سکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ کوئی شخص درخت پر چڑھ کر پھانسی لگا لے گا۔ اگر لوگوں کو اس کا اندازہ ہوتا تو وہ لوگ اسے ضرور بچاتے۔
لیکن پھر میں نے اپنی بات، میرے کو ایک گھنٹے کا بھاشن دینا تھا، میں نے شاید 10-15 منٹ اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے ہاں یہ میری غلطی تھی، شاید مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا اس ٹائم، لیکن اس ٹائم یہ بات نہیں سوجھی۔ اس کی وجہ سے کسی کی بھی سمویدنا کو اگر ٹھیس پہنچی میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔
ادھر عام آدمی پارٹی کے ایک سینئر لیڈر آشوتوش جمعہ کے روز ایک ٹی وی مباحثے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہوں نے خودکشی کرنے والے راجستھان کے دوسا ضلع کے کاشتکار گجندر سنگھ کی بیٹی میگھا سے کہا کہ ان کو بہت تکلیف ہے کہ وہ وہاں موجود تھے پھر بھی اسے نہیں بچا سکے۔ گجندر سنگھ کے اہل خانہ نے کیجریوال کی معافی کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے اس واقعہ کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ گجندر کے بھائی وجندر سنگھ نے اپنے گاؤں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی یہ یقین نہیں آ رہا کہ اس کے بھائی نے خودکشی کر لی۔
بالکل نہیں لگتا کسی بھی ویکتی کو، یہاں ہزاروں لوگ ان کو جانتے ہیں چھیتر میں، کسی کو نہیں لگتا گجندر سنگھ آتم ہتیا جیسا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی بالکل سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے، اس کے پورے پہلوؤں کی جانچ ہونی چاہیے کہ کیوں ایک کسان پیڑ پہ چڑھا، کیا ایسی پرستھتیاں تھی کہ اس طرح کا حادثہ ہوا، کیا کسی نے ان کو پریرت کیا، کس ویکتی کی کیا بھومیکا تھی، پولیس کی کیا بھومیکا تھی، عام آدمی پارٹی کی کیا بھومیکا تھی وہاں۔
گجندر کی بہن ریکھا نے کہا کہ اب اس کے بھائی کی موت کے بعد معافی سے کیا ہوگا۔ بقول اس کے، کیجریوال نے 2 منٹ کے لیے بھی اپنی تقریر نہیں روکی۔ اس نے شبہ ظاہر کیا کہ کچھ لوگوں نے اس کے بھائی کو ایسا انتہائی قدم اٹھانے کے لیے ورغلایا ہوگا۔ بی جے پی اور کانگریس کی جانب سے اس واقعہ کے لیے عام آدمی پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ یاد رہے کہ بدھ کے روز جنتر منتر پر حکومت کے تحویل اراضی آرڈیننس کے خلاف ہونے والی عام آدمی پارٹی کی ریلی کے دوران اسٹیج سے محض چند میٹر کی دوری پر ایک کاشتکار نے درخت پر چڑھ کر پھانسی لگا لی۔ اس واقعہ پر دہلی میں سیاسی طوفان اٹھا ہوا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جرمن صدر ڈاک نے جمعرات کے روز آرمینیا میں خطاب کرتے ہوئے پہلی جنگ عظیم میں 15 لاکھ آرمینی باشندوں کے قتل عام کو پہلی بار نسل کشی کہا ہے اور کہا ہے کہ جرمنی پر سلطنت عثمانیہ کے زمانے جنگ کے اتحادی کی حیثیت سے اس کی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تفصیلات قمر عباس جعفری سے.
In diesem Fall müssen auch wir Deutsche insgesamt uns noch einmal der Aufarbeitung stellen.
جرمن صدر کا کہنا تھا کہ صورتحال میں ہم جرمنوں کو مجموعی طور پر خود سے سوال کرنا چاہیے اور ماضی کو تسلیم کرنا چاہیے، جبکہ ایک مشترکہ ذمہ داری کے بارے میں یا ممکنہ طور پر ایک مشترکہ احساس جرم کے بارے میں نام لے کر آرمینی لوگوں کی نسل کشی کی بات کی جائے. جرمن فوجیوں نے منصوبہ بندی میں شرکت کی اور جزوی طور پر ان لوگوں کے نکالنے کے کام میں بھی مدد دی. جرمن مبصرین اور سفارتکاروں کے اشاروں میں آگاہ کرنے کے باوجود جو آرمینیوں کے خلاف کارروائی میں ان کی تباہی کی خواہش کو سمجھتے تھے ان کو نظر انداز کر دیا گیا. یہ تھے جرمن صدر. آرمینی چرچ نے جمعرات کے روز اکیڈمی ازین نامی قصبے میں سروس کے دوران متاثرین کو سینٹ کا درجہ دیا. اس قصبے میں ہلاکت سے بچ کر آنے والوں کو پناہ دی گئی تھی. آرمینیا کے دارالحکومت چیراوان میں لاکھوں لوگ جمعے کے روز اس کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے، جسے مورخ 100 سال قبل قتل عام کا آغاز کہتے ہیں. ترکی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ عثمانی ترکوں نے جن لوگوں کو مارا وہ نسل کشی تھی. اس کا کہنا ہے کہ آرمینی اس خانہ جنگی کے دوران لڑائی میں مارے گئے جس میں روسی ان کی مدد کر رہے تھے. اس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15 لاکھ سے کہیں کم تھی. قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر اوباما کی دادی عمرے کی ادائیگی کے لیے اس وقت سعودی عرب میں ہیں. واشنگٹن سے اسفر امام کی ایک رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی.
امریکی صدر باراک اوباما کی دادی سارا عمر نے اپنے بیٹے اور صدر اوباما کے چچا سعید اوباما اور پوتے موسا اوباما کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے بعد مدینہ پہنچ کر روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے. یہ ان کا پہلا عمرہ ہے. عمرے کی ادائیگی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران انہوں نے غلاف خانہ کعبہ تیار کرنے والی فیکٹری کا بھی دورہ کیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہونے والی ایک نمائش میں بھی شرکت کی. اس دوران انہیں خانہ کعبہ کا ایک ٹکڑا بھی تحفے میں پیش کیا گیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہونے والی نمائش میں صدر اوباما کی دادی سارا عمر نے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا کہ سعودی حکومت کے تعاون سے یہ نمائش ان کے ملک سمیت دیگر ممالک میں بھی منعقد کی جائے گی. صدر اوباما کی دادی سارا عمر کا کہنا تھا کہ اسلام کی جدید انداز سے تشہیر وقت کی ضرورت ہے. بقول ان کے، اس طرح کی نمائش سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام انتہا پسندی کا درس نہیں دیتا اور تشدد کو مسترد کرتا ہے، اور یہ نمائش اسلام کے اعتدال پسند تعلیمات کی عکاسی کرتی ہے. سارا عمر کو مکہ میں حرمین شریفین کے توسیع کے منصوبوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی جس کی انہوں نے تعریف کی. صدر اوباما کی دادی سارا عمر جب مدینہ پہنچی تو امام حرم اور حرم کی انتظامیہ نے ان کا استقبال کیا. انہوں نے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے. سارا عمر 26 اپریل تک مدینہ میں رہیں گی اور مسجد نبوی میں 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ نوافل بھی ادا کریں گی. امریکی صدر باراک اوباما مسیحی مذہب کے ماننے والے ہیں، تاہم ان کے والد مسلمان تھے جن کا تعلق کینیا سے تھا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے یورپی یونین کے اس فیصلے کو سراہا ہے کہ وہ بحر روم میں ڈوب جانے والے افراد کی تلاش اور ان کی زندگیاں بچانے کے لیے امدادی فنڈ کو 3 گنا کر دیں گے، لیکن کہا ہے کہ اہم مسئلہ ان پناہ گزینوں کا تحفظ ہے جو اپنے ملک میں تشدد سے بھاگ کر پناہ کی تلاش میں نکلتے ہیں. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن نے جمعے کے روز کہا کہ تلاش اور زندگیاں بچانے کی کاروائیوں کو وسیع کرنا پہلا اہم قدم ہے، لیکن مزید کہا کہ پناہ گزینوں کی سمندروں میں ہلاکتوں کے مسئلے کو اگر حل کر لیا جائے تو ان کے تحفظ کے کئی اور مواقع سامنے آ سکتے ہیں. ادارے نے یورپی یونین پر زور دیا کہ وہ پناہ گزینوں کی حفاظت کے لیے دوسرے قانونی راستے فراہم کرے۔ انڈونیشیا نے دارالحکومت میں موجود غیر ملکی سفارت خانوں سے کہا ہے کہ وہ بروز ہفتہ سزائے موت پانے والے اپنے شہریوں کو ملنے کے لیے نوسا کوبنگن جزیرے پر قائم سخت سیکیورٹی والی جیل میں اپنے نمائندے بھیجیں۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ ان 9 غیر ملکی اور ایک انڈونیشیائی قیدیوں کو کب گولی مار کر سزائے موت دی جائے گی۔ قانون کے مطابق ابھی جکارتا نے ان کی سزا پر عمل درآمد سے 72 گھنٹے پہلے کا نوٹس جاری نہیں کیا ہے۔ ایک غیر ملکی سفارت خانے کی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ سچ ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ہفتے کو وہاں پہنچیں، ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ سزا پر عمل درآمد کس تاریخ کو کیا جائے گا، مگر توقع ہے کہ ایسا چند دن میں کر دیا جائے گا۔ اسی اثنا میں فلپائن سے تعلق رکھنے والی ایک ملازمہ میری جین ولوسوج، جسے سن 2010 میں منشیات اسمگل کرنے کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی، اس کو متوقع سزا سے پہلے جمعے کو اپنی جیل سے منتقل کر دیا گیا۔ میری جین ولوسو منشیات اسمگل کرنے والے ان 10 افراد میں شامل ہے جن کی سزائے موت پر عمل درآمد پچھلے ماہ آخری وقت میں کی گئی اپیلوں کے باعث مؤخر کر دیا گیا تھا۔ ولوسو کے علاوہ 3 مجرموں کا تعلق نائجیریا، 2 کا آسٹریلیا اور 1 کا تعلق فرانس، برازیل، انڈونیشیا اور کھانا سے ہے۔ اس معاملے کی وجہ سے انڈونیشیا کے ان حکومتوں سے تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عالمی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ 15 برسوں میں ملیریا کے خلاف جنگ میں غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ رچرڈ سبولز کی عالمی ادارے صحت کے گلوبل ملیریا پروگرام سے منسلک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 2000 کے بعد سے ملیریا کے لیے فنڈنگ میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ملیریا سے بچاؤ کے پروگرام میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔
As a result, the incidence of malaria declined by 30% globally and mortality rates by 40% globally between 2000 and 2013.
اور نتیجے میں 2000 اور 2013 کے درمیانی عرصے میں عالمی سطح پر ملیریا کے واقعات میں 3%، جبکہ شرح اموات میں 40% کمی واقع ہوئی ہے۔ سال 2000 میں ملیریا لگنے کے واقعات کے لحاظ سے دنیا کے 106 ممالک میں سے 13 اس مرض کو صفر کی سطح پر لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تاہم ڈبلیو ایچ او کے اندازے کے مطابق 2013 میں دنیا بھر میں ملیریا کے تقریباً 200 ملین کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس بیماری سے 500,000 سے زیادہ اموات واقع ہو چکی ہیں۔ ادارے کے مطابق 90% اموات افریقہ میں ہوئی ہیں اور مرنے والوں میں زیادہ تعداد 5 سال سے کم عمر بچوں کی ہے۔ بچوں میں ملیریا سے اموات کی ایک بڑی وجہ بہت سی حاملہ خواتین کا ملیریا سے بچاؤ کی ادویات تک عدم رسائی ہے، جس کے نتیجے میں حمل کے دوران 10,000 خواتین اور 75,000 سے 2,00,000 کے درمیان کم عمر بچے ہر سال اس قابل علاج مرض سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ ملیریا سے لڑنے کے لیے دستیاب طبی سہولتیں سستی اور مؤثر ہیں، اور احتیاطی تدابیر اپنانے سے ہر سال 200,000 جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ 20ویں صدی کے وسط میں امریکہ کی خوبصورتی کا ایک بہت بڑا حصہ سڑکوں کے کنارے تعمیر کیے گئے چھوٹے چھوٹے چڑیا گھر اور عجائب خانے ہوا کرتے تھے۔ انہیں ہائی ویز پر اس لیے تعمیر کیا گیا تاکہ جب لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے دور کے مقامات کی سیر کے لیے نکلیں تو راستے میں ان تفریحی مقامات کا بھی دورہ کریں۔ ان میں سے زیادہ تر دلکش مناظر اب ختم ہو گئے ہیں، لیکن ورجینیا میں ایک مقام ایسا ہے جہاں اب بھی بہت سے سیاح جاتے ہیں۔ یہ ہے ڈائناسور لینڈ، جو کہ واشنگٹن سے کچھ گھنٹوں کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں پر درجنوں چھوٹے اور بڑے ڈائناسور استادہ ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہاں سچ مچ کے ڈائناسور آباد ہیں؟ نہیں، یہ ڈائناسور لینڈ اصل میں ایک بہت بڑا پارک ہے جہاں پر جا بجا ڈائناسور کے مختلف 50 مجسمے رکھے گئے ہیں۔
ہر ڈائناسور لکڑی کے ایک فریم پر بنایا گیا ہے جس کے ارد گرد لوہے کی تار اور فائبر گلاس ہے اور انہیں مختلف رنگوں سے پینٹ کیا گیا ہے۔ ڈائناسور لینڈ 51 برس قبل تعمیر کیا گیا۔ پہلے پہل یہاں پر گفٹ شاپ تعمیر کی گئی جس کے مالک جوزف گریسی تھے۔ انہوں نے ہاتھی نما جانور کا ایک بہت بڑا مجسمہ اپنی شاپ کے باہر نصب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے شاپ کے ساتھ ڈائناسور کے مجسمے بھی نصب کیے اور اسے ڈائناسور لینڈ کا نام دیا گیا۔ جب گریسی 1987 میں انتقال کر گئے تو ان کی بیٹی یوان لائٹ اور ان کے خاندان والوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔
All of us have been really involved with this and my kids worked here, my grandkids worked here.
ہم سب یہاں کام کرتے ہیں، میرے بچے، میرے پوتا پوتی یہاں کام کرتے ہیں۔ ان کے پوتے یوان لائٹ جو یہیں بڑے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔
We try to keep the old Americana feel around here. We're not meant to be a museum.
ہم چاہتے ہیں کہ پرانے امریکہ کا احساس یہاں موجود رہے۔ یہ میوزیم نہیں ہے، یہ سڑک کنارے ایک تفریحی مقام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں رک کر لطف اندوز ہوں۔
میگالوسورس واز 10-12 فیٹ ٹال۔
حال ہی میں اس پارک میں ڈائناسور کے نئے مجسمے شامل کیے گئے ہیں جو حقیقت سے قریب تر دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر بچے اور بڑے دونوں بڑے شوق سے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے بچپن میں یہاں آتے رہے ہیں اب اپنے بچوں کو بھی یہاں لا رہے ہیں۔
When I was little, we got one of these.
یہاں کی گفٹ شاپ کو حال ہی میں امریکہ میں تحفے تحائف خریدنے کے 10 بہترین مقامات میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر جانوروں کے متعدد چھوٹے چھوٹے سووینئرز رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ روزمرہ استعمال کی چھوٹی موٹی اشیاء بھی۔ ڈائناسور لینڈ میں آنے والے سیاحوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سن 2009 میں بر اعظم امریکہ کے اپنے پہلے سربراہی اجلاس میں صدر براک اوباما نے لاطینی امریکہ میں مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مساوی شراکت داریوں کی بنیاد پر تعلقات کے ایک نئے دور کا وعدہ کیا تھا۔ امریکہ بر اعظم امریکہ میں اپنی ان ترجیحات سے وابستگی کو پہلے سے زیادہ اور مستقل انداز سے آگے بڑھانے پر عمل پیرا ہے جو ہمارے نصف کرے کے تمام شہریوں پر اثر ڈال سکیں۔ صدر براک اوباما نے وسطی امریکہ کے عوام کو انتظام حکومت کی مضبوطی، سیکیورٹی کی بہتری اور اقتصادی مواقعوں کی فراہمی میں مدد کے لیے $1 ارب امداد کی تجویز دی ہے۔ امریکہ شفاف، زیادہ ارزاں اور قابل اعتماد توانائی میں اضافے کے لیے خطے بھر کے ملکوں کے ساتھ شراکت داری بھی کر رہا ہے۔ طالب علموں کے تبادلے کے پروگرام دی 100,000 اسٹرانگ ان دی امریکاز انیشیٹو کے تحت سن 2020 تک 100,000 طالب علموں کو امریکہ سے اس خطے میں بھیجنے اور وہاں سے 100,000 طالب علموں کو امریکہ لانے پر عمل ہو رہا ہے۔ اس عہد سے وابستگی کا دائرہ بر اعظم امریکہ کے تمام ملکوں تک پھیل رہا ہے۔ صدر اوباما نے بر اعظم امریکہ کے سن 2015 کے سربراہی اجلاس میں اپنے تبصرے میں کہا کہ امریکہ ایک ایسے مستقبل اور ان پالیسیوں کا منتظر ہے جو کیوبا کے عوام کی زندگیوں میں بہتری لا سکیں اور اس نسکرے میں تعاون کو فروغ دے سکیں۔ اس کے ساتھ امریکہ کیوبا کے عوام کے عالمگیر انسانی حقوق کے لیے مسلسل اپنی آواز بلند کرتا رہے گا۔ صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ اور بر اعظم امریکہ کے درمیان تعلقات اتنے ہی اچھے ہیں جتنے ہمیشہ سے رہے ہیں، لیکن ان میں مزید پیش رفت کی گنجائش موجود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انٹر امریکن ڈیموکریٹک چارٹر کا مکمل نفاذ قائم رکھنا اور اسے یقینی بنانا انتہائی اہم ہے، جس کے مطابق بر اعظم امریکہ کے لوگوں کو جمہوریت کا حق حاصل ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ عالمگیر آزادیوں سے متعلق ہمارے تمام شہریوں کے حقوق کو برقرار رکھنا ہم سب حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ کہ نصف کرے کے ملکوں کو اپنی توجہ اقتصادی ترقی کو تیز تر بنانے پر مرکوز کرنا ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ضابطوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا، اچھے انتظام حکومت کی حوصلہ افزائی کرنا جو سرمایہ کاری کو راغب کر سکے اور بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر پر سرمایہ کاری کرنا. تیسرا یہ کہ براعظم امریکہ کو لازمی طور پر شفاف توانائی پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں اور آب و ہوا کی تبدیلی کا مقابلہ کیا جا سکے. اور آخری چیز یہ ہے کہ براعظم امریکہ کو اپنے تمام شہریوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے متحد ہونا چاہیے. ملکوں کو ایک ایسے مربوط رویے کو فروغ دینا چاہیے جو قانون کی حکمرانی کا احترام کرے, بدعنوانی کی بےخونی کرے, انسانی حقوق کو فروغ دے اور ان کا احترام کرے, اور منشیات کا ناجائز کاروبار کرنے والوں کا مقابلہ کرے. صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ اس نصف کرے میں مسائل حل کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ خطے کی حکومت اور سول سوسائٹی کے ساتھ باہمی دلچسپی اور احترام میں پائیدار شراکت داریاں جاری رکھے گا.
سننے کے بعد ذہن میں فوراً خلیل حیدر کی تصویر ابھرتی ہے. یہ کلام انہوں نے کیسے منتخب کیا بتائیں گے فکر و فن. خلیل حیدر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کریئر کے آغاز پر انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسا کلام منتخب کیا جائے جو انہیں شہرت دلانے کا سبب بنے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ تمام بڑے فنکار ناصر کاظمی کا کلام گا رہے تھے, سو وہ بھی کلیات ناصر خرید لائے.
کلیات ناصر کاظمی وہ پھر میں نے بازار سے خریدی, خرید کے میں نے پھر ساری اس کو اسٹڈی کیا. ایک غزل پہ میری نگاہ ٹک گئی, وہ یہی تھی میں کپڑے بدل کر جاؤں کہاں. تو وہ کسی کی ہٹ بھی نہیں تھی, کسی کی اتنی امپاپولر نہیں تھی کہ دوسرا بندہ سوچے کہ یار اب مجھے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو میں نے اسی غزل کو, وہ کیا کہتے اس کا جو ورک تھا, اس کو میں نے فولڈ کر دیا, موڑ دیا کہ میں اب یہ میری لائف ہے, میری زندگی اس سے بنے گی. اس غزل صرف یہ اللہ ہی کروا رہا تھا, کرنے والا تو پھر میں نے کیسٹ کیا پہلا. تو پہلے البم میں یہ غزل ڈالی, اس غزل کی وجہ سے پورا البم چلا.
یہ رنگ میری کمزوری ہے, دیکھوں جو تجھے تو آنکھوں میں, دیکھوں جو تجھے تو آنکھوں میں, خوشبو سے مہکنے لگتی ہے رنگ کے کپڑے.
خلیل حیدر نے بتایا کہ وہ کئی ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں. انہیں کس ملک کے سامعین کے سامنے گا کر سب سے اچھا لگا؟ انہوں نے کہا,
الحمدللہ میں امریکہ بھی گیا ہوں, کینیڈا بھی گیا ہوں, اور یورپ میں میں نے ٹور کیے ہیں, اور دبئی بھی, انڈیا بھی. یہ ادھر میں نے نیو یارک میں شو کیا تھا, وہ بڑی اچھی تھی. پھر میں نے ایسے ہی یو کے میں میرے بڑے اچھے پروگرام جاتے ہیں, کافی اچھے سننے والے میرے, تو بڑے اچھی محفلیں یو کے میں میری ہوئی ہیں.
امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد.
میں باہر جاؤں اس کے لیے نئے کپڑے بدل کر جاؤں.
اور اب ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر نک آئیونوف۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجنے والے ہیں۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔